ناظرین السلام علیکم، پروگرام دین و دانش کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا اس پوری سیریز کا آخری پروگرام ہے جس کا عنوان ہے عید اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہم جاوید صاحب سے آج گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ عید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ذمہ داریاں ہیں اور اللہ تعالیٰ عید کو کس طرح سے گزارنے کا ہمیں بتاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
غامدی صاحب، رمضان المبارک اور عید الفطر کا آپس میں تعلق کیا ہے؟
یہ رمضان کا مہینہ ایک پورا مہینہ ہے، اس میں آپ روزے رکھتے ہیں، 29 دن کے روزے رکھیں گے، 30 دن کے روزے رکھیں گے۔ جب روزے ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں ایک تہوار مقرر کر دیا گیا ہے۔ تہوار مقرر کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی اس طرح کا رواج موجود ہے، اور لوگ بالعموم عیدیں مناتے تھے، ان عیدوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عیدیں ہوتی تھیں۔ عید کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ایک ایسا دن آپ مقرر کر لیں جو لوٹ کر آتا رہے۔ جیسے ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو اس کو بھی عید آزادی کہا جا سکتا ہے۔ تو عربی زبان میں عید کا مطلب ہے وہ دن جو لوٹ کے آتا رہتا ہے۔ آپ نے دن مقرر کر لیا، 14 اگست ہر سال آئے گی، آپ اس میں یوم آزادی مناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عید کے کچھ دن پہلے سے مقرر تھے، یہود کے ہاں بھی مقرر تھے، ان کا ذکر آتا ہے ان کی روایتوں میں بھی، اور تورات میں، بائبل کے صاحب میں تو بہت سی عیدوں کا ذکر آتا ہے۔ یعنی اس میں بعض تہوار مقرر کر لیے گئے تھے جن میں لوگ مختلف تقریبات منعقد کرتے تھے، کچھ عبادات کرتے تھے، کچھ قربانیاں دیتے تھے، اس طرح کے ملوم چیزیں تھیں۔ قریش کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی۔ تو لوگوں کو آپ نے دیکھا اس طرح کی بعض تقریبات میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے عید کے دن ہیں، ہم اس کو اسی طرح مناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو دن مقرر کر دیے ہیں کہ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب یہ دو تہوار مقرر کر دیے گئے۔ روزے ویسے بھی ختم ہو سکتے تھے، لیکن دیکھیے اس میں بڑی خوبصورتی پیدا کر دی گئی ہے کہ جب روزے ختم ہوتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک تہوار ہے جو آ جاتا ہے، اور آپ اس دن سب جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی شکر گزاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا گیا ہم کو کہ روزہ اصل میں شکر گزاری کا ذریعہ بننا چاہیے۔ روزہ اپنی ذات میں بھی اللہ کی شکر گزاری کا آخری درجے میں اہتمام ہے۔ تو یہ جب ختم ہو جاتا ہے، یعنی فطر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی افطار کر لیا آپ، روزے ختم ہو گئے۔ ایک افطار تو ہوا جو ہم روز کرتے ہیں، ایک افطار ہوا جو پورے مہینے کے روزوں کے بعد ہم کر رہے ہیں۔ تو اس افطار کے دن جب روزے ختم ہو گئے تو اب ایک تہوار ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور شکر گزار ہوتے ہیں، ہمارا امام خطبہ دیتا ہے،
علامتی اظہار ہے،
اس شکر گزاری کا علامتی اظہار ہے۔ اور اس علامتی اظہار کو بڑی شان دے دی گئی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اندر جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیرات گلیوں بازاروں میں بلند کی جاتی ہیں، لوگ اسی طریقے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، تو ایک عجیب سماج سے پیدا ہو جاتا ہے جس سے مسلمان امت کے اندر ایک اجتماعیت نمودار ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا نا کہ عید آزادہ شکوہ ملک دن۔
اچھا، یہ عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کیا تھے؟ عام طور پر آپ کس طرح سے نماز کے لیے جایا کرتے تھے؟ واپسی میں کیا کرتے تھے؟ کیا چیز کھاتے تھے آپ؟ اس طرح کی کوئی اعمال ملتے ہیں ہمیں؟
دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے کیا سنت قائم کی۔ عید میں ایک چیز تو وہ ہے کہ جس کو آپ نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز لازم کی گئی ہے، ہر مسلمان کو یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز میں کوئی اقامت نہیں ہوتی، یہ اس کے بغیر ادا کی جاتی، اس کے لیے اذان بھی نہیں دی جاتی، آپ جاتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں خطبے بھی بعد میں دیے جاتے ہیں، 2 خطبے ہی دینا آپ کی سنت ہے اس میں، یعنی ایک خطبہ دے کر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ دونوں خطبوں میں یہ اہتمام بھی معلوم ہوتا ہے روایتوں سے کہ پہلے خطبے میں آپ لوگوں کو ان کی دینی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، دوسرے میں زیادہ تر دعائیں کرتے تھے اللہ کے حضور میں۔ اس میں تکبیرات کہی جاتی ہیں، یہ تکبیرات خطبے کے دوران میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام عام طور پہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ راستے میں جاتے ہوئے بالعموم تکبیرات کہتے جاتے تھے،
عیدگاہ
کی طرف جاتے ہوئے، عیدگاہ سے واپس آتے ہوئے۔ حضور نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ مسجد کے بجائے یہ باہر کھلے میدان میں پڑھ لی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو سکے۔ لوگوں کو عام طور پر ترغیب دی، یہاں تک کہ خواتین کو بھی کہا، خواتین نے بعض عذر پیش کیے، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، اگر تم نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تب بھی آ جاؤ اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ۔ تو اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ گویا اس دن نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق، اور روزے تو سب سے بڑھ کر اس کا اظہار ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، تو ہم اپنے تہوار کی ابتدا بھی اللہ کی تکبیر سے، اللہ کی حمد سے کرتے ہیں۔ حضور کا طریقہ یہ تھا، عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی آپ اس طرح سنت قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ کھجور عربوں کے ہاں عام طور پر کھائی جاتی، کھجور عربوں کا عام پھل ہے، لیکن حضور عام طور پر کھجور لے لیتے، جانے سے پہلے.
اسی طرح آپ لباس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیا
روایت ہوا جاتا ہے, نیا لباس پہننے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور آپ کا لباس تو عام طور پر بہت دھلا ہوا, بہت صاف ستھرا ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت تو ضرب المثل ہے, یعنی اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. ظاہر عید پر اس کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا. اور پھر آپ بڑی شفقت فرماتے تھے یتیموں پر, مسکینوں پر. آپ اپنے صحابہ کرام سے ملتے تھے اور آپ کی طبیعت میں ایک خاص لطافت بھی تھی, اس لیے بعض موقعوں کے اوپر بہت پاکیزہ مزاح بھی روایتوں میں بیان ہوا ہے. تو اس وجہ سے عید کا دن ملنے میں, ملانے میں, تقریبات میں گزارا جاتا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دن ہم کیا کوئی تفریحات کے لیے گانا بجانا کر لیتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے اس پر کچھ تھوڑا سا اعتراض بھی کیا, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے, اس میں اگر لوگ گانا بجانا بھی تھوڑا بہت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی منع کرنے کی چیز نہیں ہے. تو لوگوں کی تفریحات کو بھی آپ نے اس میں پسند فرمایا. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے اللہ کی حمد کی, آپ نے تسبیح کی, اس کے بعد باقی وقت اگر آپ تفریحات میں بھی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ عید میں کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے.
یہ تفریح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا عام طور پر کہ رمضانوں میں جس طرح مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, جس طرح لوگ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی عید کا دن آتا ہے تو گویا سب سمجھتے ہیں کہ اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں اور جس اللہ کے لیے ہم عبادت کر رہے تھے اب وہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا. اور پھر عید میں وہ کچھ کر گزر جاتے ہیں کہ جو وہ پورے مہینے کے جو ہم نے کام کیے ہوتے ہیں وہ سب پہ پانی پھر جاتا ہے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کہا, اس طرح کی تفریح تو نہیں
سنی. بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ساری زندگی ایک پاکیزہ زندگی تھی, اسی کی آپ نے تعلیم دی. پاکیزہ تفریح, پاکیزہ مزہ, پاکیزہ لطافت, پاکیزہ ظرافت, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہی حسن ہے. اور اسی حسن کو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں اختیار کیا اور مسلمانوں کے لیے بھی یہی اسوہ حسنہ ہے. اس وجہ سے اس طرح کی کسی لغویت کا تو پیغمبر کی زندگی میں یا صحابہ اکرام کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کے لیے تو ہر دن اور ہر رات اللہ کے ساتھ تعلق کی رات اور اللہ کے ساتھ تعلق کا دن تھا. لیکن ہم مسلمانوں کے ہیں کیونکہ ناشائستگی بھی آ گئی ہے, تربیت میں کمی بھی آ گئی ہے, تو اس وجہ سے نہ رمضان کے آداب کا ٹھیک خیال رکھا جاتا ہے اور رمضان گزرنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی جگہ لوگوں کو قید کیا گیا تھا وہ سب کے سب نکل کرے.
Exactly. یہ سمجھا جاتا ہے. اچھا غامدی صاحب, عید میں ہم ایک اور چیز ہوتی ہے صدقہ فطر, اور یہ بھی فطر ہی کے لفظ سے آ رہا ہے. صدقہ فطر کی حیثیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟
مسلمانوں پر یہ واجب کیا گیا ہے کہ وہ روزے رکھنے کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ انفاق بھی کرے, اور یہ انفاق گویا ایک لازمی انفاق ان کے لیے بن گیا ہے ہر مسلمان پر, چھوٹا ہو بڑا ہو. اس کو واجب
زکات کے علاوہ,
زکات کے علاوہ یہ بھی ایک زکات ہی ہے. اس کو زکات الفطر بھی کہا جاتا ہے, یعنی زکات کی جو مختلف صورتیں ہیں, جیسے مثال کے طور پر فصلوں کی زکات الگ ہے, آپ کے مال کی زکات الگ ہے, اسی طرح آپ کی صنعتوں کی اور دوسری چیزوں کی زکات الگ ہے, تو آپ کے روزوں کی بھی ایک زکات ہے اور یہ زکات الفطر کہلاتی ہے. تو یہ آپ ادا کرتے ہیں. میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں میں تو اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ در حقیقت ایک مسکین کا کھانا ہے. تو اس زمانے میں کم و بیش غلے کی مقدار کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا, دو سا اڑھائی سا کے قریب بیان کر دیا.
ایک مسکین کا کھانا فیکس, یعنی ایک آدمی کی طرف سے جائے گا. تو یہ زکات جو آپ کی فیملی ہے اس کے ممبر, مثال کے طور پہ دو میاں بیوی ہیں, چار ان کے بچے ہیں, تو یہ ہر شخص کی طرف سے یہ صدقہ فطر جائے گا یا بچوں کے لیے نہیں ہوگا؟
ہر شخص کی طرف سے ہوگا, بچوں کی طرف سے بھی ہوگا. یہ چھوٹے پر بڑے پر, آپ کا غلام ہے آپ کے گھر میں, آپ کا کوئی خادم ہے, سب کی طرف سے آپ پر لازم.
اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صدقہ فطر کا نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا لازم ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟
یہ پسندیدہ ہے, ظاہر ہے کہ آپ کو ادا کرنا چاہیے. تاکہ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان تک کی چیز پہنچ جائے. تو عید کے موقع کے اوپر آپ جس طرح اپنے لیے خوشی کا اہتمام کر رہے ہیں, آپ دوسروں کے لیے بھی مسرت کا اہتمام کریں. تو اس لیے بہتر یہ ہے, لازم نہیں ہے. اگر آپ نہیں ادا کر سکے تو بعد میں ادا کر دیجئے, لیکن پسندیدہ یہی ہے. اسی کو حضور نے پسند,
غربا کو بھی خوشی میں
شامل کو آپ کے ساتھ شریک ہوں, عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ مل کر وہ بھی عید منا سکے.
کیا غیر مسلموں کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا؟
جی میرے نزدیک کوئی معنی نہیں, دے سکتے ہیں آپ کو.
اس میں کوئی
زکات بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی دے سکتے ہیں. میں نہیں سمجھ سکا کہ اس پر پابندی کس اصول پر لگائی گئی ہے. نہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات ہے, نہ حدیث میں ایسی کوئی بات.
اچھا اس کے لیے بھی, صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے بھی کیا کوئی نصاب مقرر ہے کہ میں اس نصاب کا اگر مالک ہوں تبھی میں ادا کروں گا ورنہ نہیں کروں گا؟
نہیں, اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے. یہ تو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا,
چاہے میں زکات ادا کرنے کے قابل بھی نہ ہوں تب بھی مجھے ادا کرنا.
جی تب بھی ادا کرنا ہے, ایک دن کا کھانا ہے, مسکین کا ایک دن کا کھانا ہے.
تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا کھانا ہے, اس کا مطلب میرے کھانے کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے اور آپ کے کھانے کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے, تو اس لیے ہم دونوں کے صدقہ فطر بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں؟
جی بالکل ہو سکتے ہیں, اس میں کیا شک ہے. ہمارے علماء بھی بالعموم یہ کر دیتے ہیں. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ دینا نا آپ نے, کو دو ڈھائی سیر کے قریب جی ہمارے حساب سے بنتا ہے. تو اگر آپ فرض کر لیجیے دو تین, دو ڈھائی کلو گرام کے برابر کھجور دیں اور رقم بن جائے گی, آپ گیہوں دیں تو اور رقم بن جائے گی, آپ چاول دیں تو اور رقم بن جائے گی. تو اس وجہ سے وہاں بھی تفاوت ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک تو جو آپ کھاتے ہیں, جو آپ کا معمول کا کھانا ہے, اس کھانے کے لحاظ سے آپ سب کا فطر ادا کر دیں.
اچھا ایک چیز غامدی صاحب, یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاند دیکھو اور روزہ رکھو, اور چاند دیکھو تو افطار کرو, یعنی کہ عید مناؤ. تو چاند کا دیکھنا جس کو ہم رویت ہلال کہتے ہیں آج, یہ یعنی آنکھوں سے دیکھنا لازم ہے یا اس کی صرف کوئی شہادت کسی اور ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتی ہے؟
یہ روایت اس طرح نہیں ہے, اصل میں راویوں کے تصرفات میں سے کچھ بنا دیا. اصل میں یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ روزوں کا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے فل یسم ہو, اسے چاہیے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ کہیں لوگ عبادت کے تکشف کی وجہ سے یہ خیال نہ کریں کہ 30 دن پورے کرنے ضروری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج شہر تسم بشرون, بھائی یہ جو مہینہ ہے قمری مہینہ, یہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے, اس لیے چاند دیکھ لو تو افطار کر لیا کرو. یہ ہے اصل میں, اس میں رویت ہلال سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے. لوگوں نے اس روایت کو کچھ سے کچھ بنا کر اس پہ رویت ہلال کا مضمون عکس کر لیا ہے. آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں, مہینے کے ختم ہونے کے بعد آپ کو افطار کرنا ہے, عید بنانی ہے. اس کے لیے اس زمانے میں جو ذریعے تھے ان کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں سائنس نے آپ کے لیے بہت سی تحقیقات کر کے ہر چیز کو متعین کر دیا, آپ اس تعین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میرے نزدیک تو حدیث میں ایسی کوئی بات بیان نہیں.
یعنی کہ ہم آج اگر ہم ہلال کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں, چاند کو دیکھنے کی بات, آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ذرائع ہیں. اگر ہم بہت سارے ذرائعوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسٹرولوجرز جو ہیں, جو ماہرین فلکیات ہیں, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ چاند کب طلوع ہوگا, کب پیدا ہوگا چاند, اور کب نہیں نظر آئے گا. تو گویا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ان پر چھوڑ دیا جائے, یا اس میں علماء بھی کوئی اپنا کردار
ایسا ہی کرنا چاہیے؟ اس میں علماء نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے مہینے کی تعین کرنا ماہرین فلکیات کا کام ہے. آپ کے کیلنڈر بنائے گئے ہیں جس کے مطابق آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز بھی تو آپ پر سورج کی گردش کے لحاظ سے ہے نا. فجر کے وقت نماز پڑھنی ہے آپ نے, ظہر کے وقت نماز پڑھنی ہے, یہ سب سورج کے لحاظ سے تھا. لیکن اب آپ نے کیا کیا, کیلنڈر بنا دیا ہے, وہ آپ کے یہاں لٹکا ہوا ہے. آپ گھڑی پر وقت دیکھتے ہیں, آپ باہر نکل کے دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ طلوع ہو گیا یا غروب ہو گیا. اور آپ
چاند کے معاملے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو تمہیں گواہی دے گا وہ امین ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے.
جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ مہینے کی تعین چاند دیکھ کے کر لیا, یہ کر لیتے تھے. ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی جگہ دیکھ لیا گیا ہے, کسی نے گواہی دے دیا آگے, اس کو بھی قبول کر لیا گیا. اچھا مزید دیکھیے آگے, اس وقت کا علم یہ کہتا تھا کہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا قمری مہینہ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر فرض کر لیجئے کہ 30 دن پورے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد چاند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں.
نہیں, آپ نے ابھی جو بتایا کہ کوئی بھی شخص آ کے گواہی دیتا تھا قبول کر لیا کرتے تھے, تو کوئی بھی شخص گواہی دے گا ہم قبول کر لیں گے؟
میں نے یہ عرض کیا کہ گواہی کو بھی قبول کر لیا گیا نا. یعنی گواہی کو بھی ایک طریقے یہ بھی اختیار کر لیا گیا. چاند میں نے نہیں دیکھا,
صحیح,
میرے یہاں رویت نہیں ہوئی, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے بتا دیا, میں قبول کر لوں گا اس کو. اب یہ کہ گواہی کس کی قبول کرنی ہے, بھائی گواہی ظاہر ہے ایک سکا اور عادل آدمی قبول کی جاتی ہے.
تو اسی بات کو تو دیکھیں نا, سکا اور عادل آدمی کی گواہی قبول کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. ماہرین فلکیات
علماء کیا تعلق ہے, کوئی جج یہ فیصلہ کر سکتا ہے اگر فرض کر لیجئے کرنا ہے؟ لیکن میرے نزدیک اس کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ موجودہ سائنسی دور میں کیا سورج کے طلوع و غروب پر گواہی لے رہے ہیں لوگوں؟ یعنی جب آپ کے سائنسی آلات آپ کو تعین کے ساتھ یہ بتا دیتے ہیں کہ مہینہ ختم ہو گیا, قبول کر لیجیے.
سورج پہ گواہی نہیں لے رہے کہ سورج کو دیکھنے یا ان کی رویت کا نبی نے فرمایا نہیں ہے, اس لیے شاید یہ معاملہ
کیوں نہیں فرمایا
ہے تھوڑا سا.
کیوں نہیں فرمایا؟ جب کہا ہے فجر کی نماز پڑھو تو سورج کے لحاظ سے پڑھنی ہے, جب کہا ہے ظہر کی نماز پڑھو تو سورج ہی نصف نہار پر پہنچے گا تو ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا ہی جاتا تھا. آپ روایتوں میں دیکھیے کہ مسجد نبی میں جمعے کے وقت کی تعین کرنے کے لیے ایک کپڑا ڈال دیا جاتا ہے دیوار کے اوپر, ٹاٹ کا ایک بوریا, تاکہ سائے کا پتہ چل جائے. تو اس زمانے کے ذریعے تھے, وہ اختیار کرتے تھے. آج کے زمانے میں آپ کے پاس اگر سائنس نے اس چیز کو متعین کر دیا ہے کہ آپ چاند کے بارے میں حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں, تو بس قبول کیجئے اس بات.
اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ
یعنی حدیثوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ صرف غلط فہمی ہوئی ہے بعض راویوں کے تصرفات سے. کوئی رویت حلال کا مسئلہ ہی حدیث میں زیر بحث نہیں ہے. حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ 29 اور 30 کے جھگڑے میں نہ پڑ جانا, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے
اور 30
چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد افطار کر لیا کرو.
ٹھیک. اچھا دوسرا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند کسی ایک علاقے میں نظر آیا, مثال کے طور پر ہم پاکستان کی اگر اگزامپل لیں, پشاور میں نظر آ گیا چاند, تو کیا اس کی جو رویت ہے وہ سب پر, پوری ریاست پر وہ اپلائی کر دی جائے گی, یا ہر سٹی کے اندر یا ہر پروونس کے اندر اس کا دیکھنا لازم ہے؟ اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے دین سے؟
دیکھیے اس کو آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی یہ چونکہ خالص انتظامی مسئلہ ہے تو شریعت کا عام طریقہ یہ نہیں ہے. شریعت میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ آپ کو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم فلکیات سے. آپ چاہیں یہ قانون بنا دیں کہ ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی روحیت کے لحاظ سے نماز پڑھ لیں، آپ چاہیں تو یہ قانون
بات چھوڑ دی گئی.
ظاہر بات ہے مسلمانوں کا نظم اجتماعی فیصلہ کریں گے.
ٹھیک ہے، یعنی ریاست کی آج جو بھی مرکزی وہ ہے، تنظیم ہے، جس کو ہم مرکزی رویت ہلال کمیٹی کہتے ہیں، وہ ریاست نے نامزد کی.
میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک ملک تھے،
ٹھیک ہے،
تو آپ کے ہاں جو واگھا کے بارڈر کے اوپر رویت ہوتی تھی وہ ادھر لوگوں پہ لازم ہوتی تھی نا اس زمانے میں، اب نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، یعنی
فلکیات کی لحاظ سے کیا فرق پڑا؟
کوئی فرق نہیں پڑا
نا.
یعنی آپ کو یعنی ریاست کے نظم اجتماعی کے اندر رہ کر کام کرنا.
جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں فرد فیصلہ نہیں کر سکتا، ان میں نظم اجتماعی کا فیصلہ مان لیا جائے. اب جس زمانے میں مسلمانوں کی ایک خلافت قائم تھی، تو آپ دیکھیں خود حناف کا فتویٰ یہ ہے کہ خلافت میں جس جگہ بھی چاند نظر آ جائے گا عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اب آپ اس خلافت کے حدود ذرا دیکھیے کہاں سے کہاں تک پہنچے. تو ہمارے یہاں اصل میں بہت سی چیزوں کو خامخواہ بحث و نزاع کا موضوع بنا لیا جاتا ہے، یہ آپ پر چھوڑ دیا گیا. آپ چاہیں تو آپ مقامی رویت کے اوپر لوگوں کو عید کرنے کے لیے کہہ دیں، آپ چاہیں تو آپ ایک ملک کی سرحدوں کے لحاظ سے تعین کر لیں،
آپ
چاہیں تو آپ حرمین کو مرکز بنا کر پوری دنیا کے لیے اعلان کر دیں، اور آپ چاہیں تو سائنسدانوں پر چھوڑیں اور ان سے کہیں کہ وہ اس کا اعلان کر دیں. میری تو کبھی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس میں علماء نے کیا کرنا ہوتا.
اس میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اگر ہم حرمین کو لے لیں گے، پاکستان کو نہیں لیں گے، تو علماء کا یہ خیال ہے کہ پھر شب قدر آگے پیچھے ہو جائے گی. یعنی وہ کہیں اور ہونی ہے، وہ ایون ہو جائے گی، ایون ہونی ہے، آڈ ہو جائے گی، تو ہم کیسے؟
اب کیا ہو رہا ہے؟ میں تو آپ کو مثال دی ہے، یہ سرتاسر انتظامی مسئلہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے، تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی میں نامزد کر دیا. جب ان کا خط آیا تو میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں اپنے اندر کوئی ایسی خصوصیت نہیں پاتا جو چاند دیکھنے کے لیے مجھے ممتاز کرتی ہے. یہ علم فلکیات کے ماہرین کا کام ہے، ان کا کام ہے، وہ یہ کام کریں.
بہت شکریہ جاوید صاحب، آج آپ نے یہ پوری اسپیشل ایڈیشن کا لاسٹ پروگرام دیکھا، اور امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہم نے اس میں عید الفطر، صدقہ فطر اور چاند کی رویت سے متعلق گفتگو کی، اور بالکل آپ نے جاوید صاحب کی بات سنی کہ یہ چاند کی جو رویت ہے خالصتاً انتظامی مسئلہ ہے، اور یہ ریاست کے نظم اجتماعی کے تحت ہی ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. یقیناً آپ کو یہ پورا اسپیشل ایڈیشن بہت پسند آیا ہوگا. ہم اپنے تمام ناظرین کو دین و دانش کی پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک پیش کرتے ہیں. اللہ حافظ.